لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال تعالى مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ دنوں لاہور میں لاہور کے بلکہ دنیا بھر میں اولیاء اللہ میں ایک معروف شخصیت اور بر صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت کے عظیم پیشوا سیدنا علی ابن عثمان حجویری رحمہ اللہ کا عرس منایا گیا. اور اخبارات نے، الیکٹرانک میڈیا نے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے حالات زندگی اور ان کے ارشادات کو اپنا موضوع بنایا. آپ حضرات نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. ابتدا میں ہی ایک بات عرض کروں کہ عرس یقیناً دور نبوی میں اس کا کوئی تصور نہیں، دور خلافت راشدہ میں بھی اس کا کہیں تذکرہ نہیں. بعد میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے متوسلین نے یا ان سے تعلق رکھنے والوں نے اس کو جو رواج دیا تو اس وقت یقیناً یہ ایک مفید پس منظر رکھتا تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ جس دن بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے اس دن ان کے مریدین جمع ہوں اور ان سے اپنے بیعت کے تعلق کی تجدید کریں اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کا عہد کریں. یہ سلسلہ اگر یہاں تک رہتا تو یقینی بات ہے اس کا فائدہ ہوتا، لیکن موجودہ جو صورتحال بزرگان دین کے مزارات پر عرس نے اختیار کر لی ہے یہ سراسر ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کی ہدایات کے خلاف ہے، ان کے ارشادات کے خلاف ہے. اور یوں سمجھیے کہ بزرگان دین سے اظہار محبت کے وہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو سراسر ان کو ناراض کرنے والے ہیں، جن سے انہوں نے روکا منع کیا، سختی سے اس عمل سے باز رہنے کی تلقین کی، بلکہ انہیں حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی اور عوام کو اس رویے سے باز رہ کر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مناسبت سے کہ چونکہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا یوم وصال گزرا ہے، 969واں یوم وصال گزرا ہے، آج ہم اس گزارشات میں، آج کی گزارشات میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ اور خصوصاً ان کے ارشادات اور ان کی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کا اسم گرامی سید ابو الحسن علی ابن عثمان ابن علی جلابی حجویری ہے. حجویر اور جلاب غزنی شہر کے دو مختلف محلے تھے. حجویر میں آپ کے ننھیال رہتے تھے اور جلاب میں آپ کے ددیال، جس کو ہم کہتے ہیں، رہتے تھے. چنانچہ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ جلابی اور حجویری دونوں ترکیبیں ذکر فرمائی ہیں. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے جا کے ملتا ہے. آپ حسنی سید ہیں، سیدنا حسن ابن علی کی اولاد میں سے، اور 10 واسطوں سے سلسلہ طریقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کے ملتا ہے. شروع میں ہی یہ بات واضح کر دوں کہ 4 الفاظ عموماً تصوف کے تذکرے میں آتے ہیں: حقیقت، شریعت، معرفت اور طریقت. چنانچہ عجمی تصوف میں جو بدعات ہیں اور جاہلانہ رسوم ہیں، ان کو لوگ معرفت کہہ کر یا طریقت کہہ کر لوگوں کے لیے گنجائش نکالتے ہیں. یہ بات ذرا توجہ سے سمجھنے والی کہ جناب ٹھیک ہے شریعت میں ایسے ہے، لیکن معرفت کا اور رنگ ہے، یہ طریقت کی بات ہے. اللہ تعالی جزائے خیر دے حضرت علی ابن عثمان حجویری رحمہ اللہ کو کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی. یعنی ان چاروں کی ڈیفینیشن اور تعریف ایسی خوبصورت کی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی اشکال انسانوں کے ذہن میں نہیں رہتا. آپ نے ارشاد فرمایا: لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اللہ حق ہے، اور ہر وہ جو اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ حق ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربه. اللہ حق ہے، سب یعنی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ شریعت ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہی شریعت ہے. عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ تب عبادت قرار پاتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کو عبادت قرار دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے نماز میں, نماز عبادت ہے, لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کو عبادت کہہ رہی ہو. صبح کی نماز جس نے نہیں پڑھی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے تک نماز پڑھ سکتا ہے, یہ عبادت ہے. لیکن عین جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت یہی نماز گناہ ہے. حالانکہ اگر اس وقت کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں سبحانک اللہم یعنی ثنا بھی ہے, اللہ کی حمد بھی ہے, تسبیح بھی ہے, التحیات بھی ہے, درود شریف بھی ہے, دعا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود عین طلوع آفتاب, عین زوال اور عین غروب آفتاب کے وقت یہی نماز بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے. اس لیے کہ شریعت کے مطابق نہیں. اکڑ کر چلنا گناہ ہے, لیکن حالت احرام میں پہلے تین چکر اکڑ کر چلنا ثواب ہے, اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ اب اکڑ کر چلنا ہے. لا الہ الا اللہ حقیقت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے. اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے. یعنی یہ حقیقت جان لینا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے, اور یہ جان لینا کہ محمد الرسول اللہ شریعت ہے, اس کا نام معرفت ہے. معرفت کا معنی کیا ہے؟ جان لینا, عرفان سے ہے, پہچان سے ہے. اور فرمایا اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. تو یہ جو ترکیب ہمارے ہاں عجمی تصوف نے معروف کی ہے کہ جناب شریعت اور ہے اور معرفت اور طریقت اور ہے, اور جو کام شریعت میں ناجائز ہیں وہ معرفت اور طریقت میں جائز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے تصوف کو پاکیزہ کیا اور جاہلیت کی تمام اضافوں سے اور جاہلیت کی تمام باتوں سے اس کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کیا اور یہ بتایا کہ تصوف اتباع شریعت کا نام ہے. تو لا الہ الا اللہ حقیقت ہے, محمد الرسول اللہ شریعت ہے, اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے, اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ دس واسطوں سے, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے طریقت میں منسلک ہیں. آپ کا سن ولادت 400 ہجری یا 1009 عیسوی لکھا گیا ہے, قطعی طور پر معلوم نہیں, لیکن غالب رائے کے مطابق 465 ہجری یعنی 1072 عیسوی آپ کے رحلت فرمانے کا سن ہے. دارا شکو نے 465 ہجری لکھا ہے, اے جے آربری نے 467 لکھا ہے, اور نکلسن نے 465 سے 469 کے درمیان کا عرصہ لکھا ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یا 1004 سال پہلے لاہور میں تشریف لائے, اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لاہور شہر میں پہلی غیر سرکاری مسجد تعمیر کروائی. مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ بنفس نفیس خود کام کر کے سنت نبوی کو زندہ کیا, اور اس مسجد کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. آپ نے اپنے شاگردوں اور اپنے متوسلین کی درخواست پر ایک کتاب لکھی ہے, کشف المحجوب. یوں تو آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن خاص طور پر کشف المحجوب تصوف کے عنوان پر لکھی گئی ہے. اس کتاب کو ایک مستشرق, روسی مستشرق نے ایڈٹ کیا اور 1905 میں یہ شائع ہوئی سب سے پہلے. پھر اس کے بعد 1926 میں فارسی میں شائع ہوئی, اور اس کتاب کے عربی, انگریزی, روسی, جرمن اور دوسری زبانوں میں بہت سے تراجم ہو چکے ہیں. اردو میں 20 ترجمے اس کتاب کے ہمارے ہاں موجود ہیں. کشف المحجوب کا تیسرا باب تصوف سے متعلق ہے, اور اس میں تصوف کا مفہوم بیان کیا گیا ہے. اس پر ذرا توجہ دیجئے. لفظ تصوف سنتے ہی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ذرا بدک سے جاتے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ تصوف کا وہ تصور ہے جو عجمی تصوف کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا, کہ جتنا کوئی ننگ دھڑنگ ہے, بے لباس ہے اور اعمال سے عاری ہے, وہ اتنا ہی بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے. جس میں اعمال صالحہ اور تزکیہ نفس کے لیے طرز نبوی اور تعلیمات شریعت مطہرہ کو اختیار کرنے کی بجائے یونانی فلسفہ غالب دکھائی دیتا ہے, اور ہندو مت کا جو روحانیت کا تصور ہے اس کو رواج دیا گیا ہے. حالانکہ اسلام میں تصوف اتباع سنت کا نام ہے. اور ذرا غور کیجئے اس پر, دور نبوی میں اس کا نام احسان اور زہد و صفا تھا, جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی ایسے عبادت کر گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے, گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. جب تو سجدہ کرے تو سجدے میں سر ایسے رکھ گویا کہ تو نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں ڈال دی. احسان, فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر اس سطح پر تو اپنے آپ کو نہیں لا سکا تو اتنا تو یقین کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعثت نبوی کے چار بنیادی مقاصد قرآن کریم میں چار جگہ ذکر کیے گئے ہیں. وہ ہیں, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں تزکیہ کا ذکر ہے خاص طور پر اس آیت میں, اور یہ تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے, اور نفس جو برائی پر ابھارنے والا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور باطنی نظام کیسے کنٹرول ہوتا ہے, اس کے لیے طریقہ کار قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اسی طریقے پر صحابہ کرام نے عمل کیا, جن میں خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابو ذر غفاری, حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت سلمان فارسی, ان کے نام زیادہ مشہور ہیں. صحابہ کے بعد تابعین میں سے کچھ شخصیات ایسی ہیں جو زہد و صفا میں بہت آگے چلی گئیں, مثلا حضرت حسن بصری ہیں, حضرت ثابت بنانی ہیں, حضرت مالک ابن دینار ہیں, حضرت ابراہیم ابن ادہم کا نام آپ سنتے رہتے ہیں, حضرت داؤد تائی ہیں. جیسے علماء دین نے تفسیر اور فقہ میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ دوسری صدی ہجری میں شروع کیا, ایسے ہی بعض صوفیاء نے, اللہ والوں نے تصوف کے عنوان پر بھی کتابیں لکھی, اور یوں لفظ تصوف علماء کے ہاں معروف ہوا. یہ واضح خاص طور پر حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اور پھر حضرت مجدد الفستانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے یہ بات آ کر سمجھائی کہ تصوف دراصل اتباع شریعت کا نام. یہاں یہ بات سمجھیے, یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ صوفی یا تصوف کا باقاعدہ استعمال اگرچہ تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا لیکن تزکیہ نفس اور باطنی بیماریوں سے نجات کا درس روز اول سے جاری. قرآن کریم میں جو دوسری وحی اللہ کی طرف سے اتری ہے اس میں چھ آیات ہیں, اس میں ایک ہے وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ, ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور قرآن نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, فلاح پا گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا, اپنا تزکیہ کر لیا. قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ و طہارت حاصل کرنے کی کوشش کو کبھی تو احسان کہا گیا ہے, کبھی زہد کہا گیا ہے. البتہ تصوف اور صوفی کی ترکیب بعد میں سامنے آئی لیکن مقصود اس سے وہی تزکیہ باطنی اور طہارت باطنی حاصل کرنا تھا جس کا حکم قرآن کریم میں ہے اور حدیث میں ہے. یعنی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لفظ صوفی تیسری صدی ہجری میں استعمال ہونا شروع ہوا لیکن اس سے مراد یقیناً وہی پاکیزگی حاصل کرنا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اب ذرا غور کیجئے, حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے تصوف کے حوالے سے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت ارشادات فرمائے. مثلا فرمایا کہ صفا سے مراد وہ طرز زندگی ہے جسے اپنا کر انسان کا دل گناہوں کی سیاہی اور آلودگی سے پاک ہو جائے. صفا سے مراد یعنی صوفی بننے سے مراد وہ طرز زندگی اختیار کرنا ہے جسے اپنا کر انسان کا دل گناہوں کی سیاہی اور آلودگی سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. انسان کے باطن سے غفلت اور نافرمانی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. آپ نے چند صوفیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے نزدیک تصوف سے مراد خوش خلقی ہے. اور جس کا مفہوم خوش خلقی سے مراد کیا ہے, فرمایا خوش خلقی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قضا پر راضی رہے, اور مخلوق کے ساتھ خوش خلقی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ان کے حقوق ادا کیے جائیں, مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, ایک صاحب نے پوچھا کہ بتائیے صاحب کو رزق میں اضافے کا ذریعہ کو وظیفہ بتائیے, رزق میں اضافے کا کوئی وظیفہ بتائیے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رزق میں اضافے کا میں تمہیں وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کرو. اگر مخلوق کے حقوق ادا کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے, وہ صلہ رحمی شروع کر دے, اللہ اس کا رزق کشادہ کر دیں گے اور زندگی کو آسان کر دیں گے. حضور نے فرمایا صلہ رحمی کا نقد صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اور قطع رحمی کی نقد سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت بات لکھی اور جنید بغدادی کے حوالے سے لکھی کہ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف 8 خصلتوں کو اپنانے کا نام ہے، 8 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ سخاوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھی جائے کہ مہمان آئے ہیں، آ کے بیٹھے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے یا کھانا کھائیں گے یا کھا کے آئے ہیں، یہ نہیں پوچھا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیز، اندر گئے اور اندر جسے جا کے بھنا ہوا گوشت اپنے مہمانوں کے لیے لے کر آئے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیز، قرآن میں ہے۔ رضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے کہ باپ نے جب کہا کہ میں نے خواب یہ میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ صبر کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں، ابا جی آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے بھی انہی میں سے پائیں گے۔ یعنی انداز دیکھیے کیا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ ذبح کریں میں صبر کروں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھیے کہ بیمار ہیں شدید اور تکلیف میں ہیں، اور کہتے کیا ہیں، اب ذرا اللہ سے عرض کیسے کر رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بڑی تکلیف ہے اور تو بڑا مہربان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تکلیفیں دور کر دے، یہ جملہ نہیں کہا، رب انی مسنی الضر، پروردگار مجھے تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین اور تو بڑا مہربان ہے۔ اور غربت، اللہ کی خاطر غیر اللہ سے بیگانہ ہو جانا، سیاحت غربت حضرت یحییٰ سے سیکھیے، اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھیے کہ اللہ کی زمین پر سیاحت کرتے ہوئے قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر، اور فقر معاملات زندگی میں قناعت اور توکل کا مزاج اور حرص سے بچاؤ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ اب ذرا غور کیجئے نا، فرمایا اور لباس، یعنی لباس یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھی ہے۔ اب اس کے دو ترکیبیں ہیں، ایک تو یہ کہ سادہ لباس ہوتا تھا ان کا، دوسرے یہ کہ فرعون نے جب یہ کہا کہ موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آئیں تو کہا یہ کہ جو جادوگر آئیں گے وہ وہی لباس پہن کر آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جب وہ وہی لباس پہن کر اور وہی روپ اختیار کر کے آئے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو حضرت موسیٰ کا تھا، تو رحمت ربانی جوش میں آئی اور فرمایا انہوں نے ظاہر میرے نبی جیسا کر دیا ہے، ان کا باطن بھی ویسا کر دیتا ہوں، اور اللہ نے سب کو ایمان نصیب کیا۔ فرمایا یہ 8 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے گا وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا، کسی درویش کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ درویش صاحب کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ درویش نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں، اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں۔ بادشاہ نے کہا جناب اس کا مطلب کیا ہے، تو درویش نے کہا کہ حرص دنیا اور خواہش نفس دونوں میرے غلام ہیں اور تو خود ان کا غلام ہے۔ درویش بھی تو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسی بات کہتے ہیں
کہ آدمی ہل جاتا ہے. وہ کسی درویش کے پاس کوئی صاحب گئے اور انہوں نے کہا جی میں بڑا با اختیار ہوں، آپ بتائیے اپنا مسئلہ بتائیے. اور انہوں نے کہا یہ مچھر اور مکھیاں مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، انہیں ذرا ہٹا دیجیے، یہ تو میرے اختیار میں نہیں. ابو مسلم مروزی کا واقعہ لکھا کشف المحجوب میں، ابو مسلم مروزی کا واقعہ کشف المحجوب میں لکھا کہ ابو مسلم مروزی ایک علاقے کا نگران تھا، گورنر تھا. اس علاقے میں ایک بے گناہ درویش کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب جیل میں درویش پڑا ہے، لازمی بات ہے اس نے اپنے مالک سے رابطہ قائم کیا، چونکہ یہاں تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ میں تو اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا اور سمندر اور دریا کی لہروں کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں بھی اگر یونس کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں پھر بھی اس کی پکار سنتا ہوں. اب ابو مسلم مروزی کے درویش جیل میں پڑا ہے اور پریشان ہے اور اللہ سے اپنی درخواست عرض کر رہا ہے، تو ابو مسلم مروزی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ کا ایک بے گناہ بندہ تیری جیل میں پڑا ہوا ہے اور تو بستر میں آرام کر رہا ہے. یہ کیفیت جب ابو مسلم مروزی نے خواب میں دیکھی تو اپنے بستر سے اٹھا ننگے پاؤں اس طرف بڑھنا شروع کیا جہاں یہ درویش موجود تھا. وہاں پہنچے، کوتوال کو ڈانٹا اور جیل کا دروازہ کھلوایا اور درویش کو باہر نکالا اور کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کوتوال سے غلطی ہوئی ہے، میں اس علاقے کا حکمران ہوں، گورنر ہوں، آپ کو کبھی کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے ضرور بتائیں. درویش نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا پگلے، جس کے پاس ایسا مالک موجود ہو جو تجھے گرم بستر سے اٹھا کر جیل کی کوٹھڑی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے، اس بندے کو، اس مالک کو چھوڑ کر تجھے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی تصوف سے مراد نیک اور پاکیزہ اخلاق. اب ذرا حسن اخلاق کا لفظ سن کر ہم اس کے مفہوم کو بھی تو ذرا سمجھے نا جو حضرت علی حجویری نے بیان کیا. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائے، فرمایا حسن خلق تین طرح ہوتا ہے، فرمایا حسن خلق تین طرح ہوتا ہے، ایک حسن خلق اللہ کے ساتھ، ایک حسن خلق مخلوق کے ساتھ، ایک حسن خلق اپنی ذات کے ساتھ. حسن خلق اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری کے بغیر احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے. احکام کا فلسفہ سمجھ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. او جی اس کی فلسفی مجھے سمجھ نہیں آتی. بھائی بندہ خدا، کبھی سنار جس ترازو میں سونا تولتا ہے اس میں کبھی کسی نے ہاتھی تولا ہے؟ ہاتھی تولا ہے کبھی کسی نے؟ تو سنار کے ترازو میں ہاتھی تولنا چاہتا ہے؟ اپنی عقل اور اپنے شعور کے پیمانے کو تو دیکھ. تجھے تو اپنی آنکھ سے اپنے کان نہیں نظر آتے. کان نہیں نظر آتے؟ اپنی آنکھ سے کان نظر آتے؟ تیری آنکھ کی وسعت کا تو یہ حال ہے کہ تو آئینے کے بغیر اپنے سر کے بال نہیں دیکھ سکتا. اپنی آنکھ سے اپنے ہوٹ نہیں دیکھ سکتا، اپنے دانت نہیں دیکھ سکتا، اپنی زبان نہیں دیکھ سکتا، تو اپنے آپ کو اتنے پھیلاؤ میں لے جا رہا ہے. بہرحال اس نے خلق اللہ کے ساتھ فرمایا ریاکاری کے بغیر احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے، اور حسن خلق مخلوق کے ساتھ فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ بزرگ حضرت علی حجویری فرما گئے اس وقت، بزرگوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، اور تمام انسانوں سے بلا حرص و لالچ انصاف کرنے کے باوجود خود ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کیا جائے، خود ان سے انصاف کیا جائے، یعنی خود حقوق ادا کیے جائیں، ان سے مطالبہ نہ کریں اپنے حق کا. اس لیے کہ جب ہر شخص دوسروں کا حق ادا کر رہا ہے تو اس کا حق خود بخود ادا ہوگا. اور حسن خلق اپنی ذات کے ساتھ فرمایا خواہشات نفسانی اور شیطان کی پیروی سے نفس کو بچایا جائے، اس لیے کہ اپنی جان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس جان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کشف المحجوب میں ایک بزرگ ابو الحسن نوری کا ارشاد نقل کیا، فرمایا تصوف آزاد روی، جمع ہمتی اور ترک تکلف اور سخاوت دنیا سے بے نیازی کا نام ہے. اب سمجھیے، آزاد روی سے مراد یہ نہیں جو ہم نے سمجھا ہے. آزاد روی یعنی یہ کہ بندہ حرص دنیا سے آزاد ہو جائے، حرص دنیا سے آزاد ہو جائے. اور جوا ہمتی یعنی دشمنان دین کا کے جواب کا حوصلہ اس کے اندر موجود ہو. اور ترک تکلف، زندگی سے تکلف کو نکالیں. قرآن کریم میں ہے سورہ سات میں، قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، لوگو میں اپنی محنت پر تم سے اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور دوسری میری خوبی یہ ہے کہ میں تکلف کا مزاج نہیں رکھتا، میں تکلف کرنے والوں میں سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں. اور زندگی میں تکلف نے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. آج دیکھ لیجئے سسرالی رشتوں میں، جہاں بیٹی بیائی ہے یا جہاں بیٹا بیایا ہے، لوگوں کے لیے تکلف نے جینا مشکل کر رکھا ہے کہ جی کوڑا مار ہے نے بادشاہ، کوئی تکلف ہونا چاہیے ورنہ تے ناراض ہو جان گے. کڑیے تیرے ماں پیو دے گھر گئے، ساڑی انہوں نے صحیح رسپیکٹ ہی نہیں کی تھی، روٹی نہیں صحیح کھوائی، جیسے جی کھانا کھانے کے لیے جی رہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ کے بندو، تکلف کو اپنی زندگی سے نکالیں. میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی لوگ ان کو گنج بخش کہنے لگے تھے، لیکن آپ اس لقب کو پسند نہیں کرتے تھے. چنانچہ آپ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں یہ بات لکھی ہے کہ اے علی، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں اور تو ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا، تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا. اس بات کا خیال کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے ہرگز دل میں نہ لا، ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا. گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو وہی ذات پاک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی. بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو سب سے پہلے اس کام کو سر انجام دینے میں اللہ تعالی سے اس کی توفیق مانگو. سمجھو بات، اللہ سے توفیق مانگے. کیا خوبصورت بات لکھی. فرمایا کشف المحجوب میں جب لکھنے کا آغاز کرنے لگا تو میں اللہ تعالی سے مدد کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ یہ اہم کام مکمل کر سکوں. اور مولانا اعزاز علی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو جب تم کوئی کام کر چکو، جب تم کوئی کام کر چکو، نیکی کا کام کر چکو، تو پھر پریشان نہ ہوا کرو کہ پتہ نہیں قبول ہوئے ہے یا نہیں، اس لیے کہ پہلے اللہ قبول کرتے ہیں پھر توفیق دیتے ہیں. پہلے اللہ قبول کرتے ہیں پھر توفیق دیتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو کیوں نہیں مل گئی. تو یہی بات ارشاد فرمائے، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں شیطان کی حرکتوں سے. اس لیے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ایمان والوں پر اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں. اور دور حاضر کا شیطان اکبر بھی انہی پر دباؤ ڈالتا ہے جو اس سے دوستی کے طلبگار ہیں، اور جو اسے آنکھیں دکھاتے ہیں ان کے سامنے دم ہلاتا ہے. یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستو، شیطانوں کی دوستی اور غیروں کے نظام کو قبول کرنے اور طاغوت کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے ہم جس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ شیاطین ہم پر غالب ہیں. اگر ہم واقعتاً ایمان والے بن جائیں اور اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں تو بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ ہم سے شکست کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح میں اس پر بات نہیں کرتا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ ہر کام کو انجام دینے سے پہلے تین کام ضرور کرو، ہر کام کو سر انجام دینے سے پہلے تین کام ضرور کرو. ایک استعاذہ، شیطان کی گمراہ کن ترغیبات سے نکل کر پوری طرح اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے استخارہ، ہر کام اور اقدام کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت طلب کرنا. استخارہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے خیر کی درخواست، خیر طلب کرنا. ہم کوئی سمجھتے ہیں کہ مخصوص کوئی عمل ضروری ہے اور لوگ درخواستیں کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ ذرا استخارہ کر دیجئے. دوسروں سے استخارہ کرانا صحیح نہیں ہے، خود کریں، خود اللہ سے خیر طلب کریں. ہاں دوسروں سے اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا کا کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور تیسرے استعانت، یعنی اپنے تمام معاملات میں اپنے اللہ سے مدد طلب کرنا. فرمایا اسی طرح حضرت علی حجویری نے فرمایا، آپ ہر کام کی ابتدا نیک نیت سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وہ کام جو نفسانی غرض یا خود غرضی کی بنیاد پر ہو رہا ہے خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت دینار فرمایا کرتے تھے، جو چیز عمل کو عمل بناتی ہے وہ صرف اخلاص ہے. عمل میں اخلاص کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں روح کی ہوتی ہے. روح کے بغیر جسم بیکار، اخلاص کے بغیر عمل بیکار. فرمایا علم کی فضیلت پر ایک خاص چیپٹر کشف المحجوب میں شامل کیا. اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کی طلب یہ فرض ہے. اور بہت خوبصورت بات آج سے 1000 سال پہلے کہی، ذرا غور کیجئے اس بات پر، ایک انقلابی ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں علم وقت کا حصول بھی بندے پر فرض ہے. علم وقت کا حصول، وقت میں رائج جو علم ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس اور مہارتیں، ان تمام کا علم آج سے 1000 سال پہلے ایک شخصیت کہہ رہی ہے، علم وقت کا حصول بھی بندے پر فرض ہے. اور وہ علم، اور اس سے مراد کیا ہے، وہ علم جو ضرورت کے وقت انسان کے کام آ سکے. وہ لینگویجز کا علم ہے، وہ ملٹری سائنسز کا علم ہے، وہ میڈیکل سائنسز کا علم ہے، وہ سوشل سائنسز کے علوم ہیں، سب اس کے اندر آ گئے. اور فرمایا علوم بہت سارے ہیں، انسان کی عمر کم ہے، لہذا وہ علوم سیکھیں جو انسانیت کے لیے، ایمان و اعمال کے لیے مفید ہوں، لیکن جو علوم غیر نفع بخش ہیں ان کو سیکھنے سے باز رہیں. کشف المحجوب میں فرمایا. اور بڑی خوبصورت بات کسی بزرگ نے اس موقع پر کہی، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی کئی کام کرتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. جو آدمی کئی کام کرتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. یکسوئی ہونی چاہیے علوم کے حصول میں بھی اور اپنے دائرہ کار میں اور علم میں. فرمایا علم کے بغیر عمل حقیقت میں عمل کہلانے کا حقدار نہیں. ابھی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات بہت وسیع ہیں. امام رازی، معاذ رازی، شیخ رازی کا قول نقل کیا کہ 3 لوگوں سے بچو، غافل علماء، خوشامد کرنے والا درویش، اور جاہل صوفی. جاہل صوفی اس لیے کہ وہ تمہیں اس طرف لے جائے گا جو حقیقت کے برعکس ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس پر عمل کر. یہ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر ذرا غور کیجئے. فرمایا اس پر عمل کر جس کو تو جانتا ہے، تاکہ اس کی برکت سے تجھے وہ معلوم ہو جائے جو تو نہیں جانتا ہے. اس پر عمل کر جس کو تو جانتا ہے، تاکہ اس کی برکت سے تجھے وہ معلوم ہو جائے جو تو نہیں جانتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے، آپ نے فرمایا تو اتنا پڑھ، اتنا پڑھ کہ بالآخر تو یہ جان لے کہ تو کچھ نہیں جانتا. تو اتنا پڑھ، تو اتنا پڑھ، اتنا پڑھ کہ تو یہ جان لے کہ تو کچھ نہیں جانتا. حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اللہ ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو ہمارے ہاں جو مزاج ہے نا، اوہ آئی نو، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، چھوڑے چھوڑے جی میں جانتا ہوں، یہ اس برتن کی طرح ہے جس میں تھوڑا پانی ہو وہ اچھلتا ہی رہتا ہے، اور جو لبریز ہو پوری طرح سے اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے جیسے سمندر میں ٹھہراؤ. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی باتیں رہ گئیں.